نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، آج ہم اللہ کے نام سے تراویح کی نماز کے ساتھ بیان القرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. جو آیا مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ میں یہ طلب سے رکھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی فضیلت کی بنیاد اس بات سے قرار دیا گیا ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر قرآن مجید کی عظمت کا بیان بھی تین اصطلاحات کے حوالے سے نہایت جامعیت کے ساتھ آتا ہے کہ قرآن کیا ہے. ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہ ہدایت اور رہنمائی ہے پوری نوع انسانوں کے لیے. اور جیسا کہ ہمارا ایمان ہے، یہ آخری ہدایت نامہ ہے اور ابدی اور کامل ہدایت نامہ ہے نوع انسانی کے لیے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ نوع انسان رات عامے آخری حامل رحمت للعالمین. دوسری بات فرمائی وبینات من الہدى، یہ ہدایت اور رہنمائی بھی کسی غلط انداز میں نہیں ہے، مبہم انداز میں نہیں ہے، تہولیاں نہیں بجوائی گئی ہے. اگر کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے بعض مضامین بڑے حامی ہیں اور یہ بڑے گہرے غور و فکر سے کی ضرورت ہے ان کو سمجھنے کے لیے. اس اعتبار سے قرآن مجید کی گہرائی جو ہے اس کو ناپ لینا اور اس کی تہ تک پہنچ جانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. جیسا کہ عزیز نے ارشاد فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یسمع منہ العلماء، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اہل علم کبھی اس سے فیل محسوس نہیں کریں گے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہدایت رہنمائی کا تعلق ہے، اس کے اعتبار سے یہ کتاب بہت آسان کتاب ہے. اس کا اصل سبق جو ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر ہے. یہ وہ بات ہے کہ جسے سورہ قدر میں چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے انداز میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے. تو عملی رہنمائی زندگی میں اور انسان کے فکر کے لیے جو موٹی موٹی باتیں درکار ہے فکری رہنمائی کی، وہ سب اس کتاب کے اندر اظہر من الشمس کی حیثیت سے ہے. بینات من الہدى، بین اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو روشن. تیسری بات فرمائی والفرقان، اور یہ فرق کر دینے والی سے ہے، حق و باطل کے لاب ہے، کہیں غلط کے لاب ہے. یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اس ماہ مبارک کی اصل فضیلت ہے نزول قرآن، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو پروگرام رکھے. ایک ہے دل کا روزہ، وہ فرض ہے، اور قرآن مجید میں اسی کا ذکر ہے. تمن شہید علم کے شہرا فل یسن، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا فراہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ جو بھی کوئی شخص موجود ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، باہر نہ گیا ہوا ہو، ساتھی کے مریض نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. البتہ یہ دو آیتیں ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر سکتا ہے، لیکن بل فکر نہیں ہے اس کا تعداد بہرحال پوری کر دیتا. دوسرا پروگرام ہے قیام اللیل کا، اس کا فراہت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. اگرچہ اشارہ ہو گیا کہ یہ مہینہ جو چنا گیا ہے اس عظیم عبادت کے لیے تو اسی لیے چنا گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا سے زہری ملازمت ہے ان دونوں کے مابین. تو دوسرا پروگرام جو ہے کہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ انسان جاگ کر گزارو اس قرآن کے ساتھ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور اسی طریقے سے جو قیام اللیل کا حکم حضور کے بالکل آغاز میں دیا گیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ لرتل القرآن ترتیلا، تو اس قرآن کے ساتھ جاگنا، اس کو خود پڑھنا یا دوسروں سے سننا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اس حکم مبارکہ میں جی کہ جو حضرت سلمان فارسی نے حضور سے نقل فرمایا ہے اور جسے امام بیہقی اپنی تصنیف سے جو امام نے لائے ہیں، اس میں بھی حضور نے اشارہ فرما دیا کہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا کہ اللہ نے سب ٹھہرایا ہے، جعل اللہ قیامہ فریضتا یا قیام لیل ہی تتوعہ، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنے کو نیکی کا کام قرار دیا ہے، تقرب اللہ کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے. تو رات کو زیادہ سے زیادہ جاگنا اور قرآن کے ساتھ کھڑے رہنا یہ تو سال کے ہر حصے میں نیکی کا کام ہے، لیکن یہ کہ اس مہینے میں گویا کہ وہ مزید مدعوم ہو گیا، جعل کے مسئول کی حیثیت سے حضور کے اس خطر مبارکہ میں ذکر آ گیا کہ جعل اللہ قیامہ فریضتا یا قیام لیل ہی تتوعا. پھر ہمیں جو مشہور اور متواتر روایت ملتی ہے فضیلت صوم کے بارے میں جو متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو بالکل متوازی طور پر ذکر فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ مبارکہ یہ ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قیام اور قیام یہ دونوں بالکل متوازی چلے آ گئے. حضور فرما رہے ہیں کہ جس میں روزے رکھے رمضان مبارک کے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے ساتھ کا زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو راتوں سے کھڑا رہا من قام رمضان، رمضان میں جس نے قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہ دو شرائط لازماً موجود رہے گی، روزے نہ تقدم من ذنبه اس کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے، اور خاص طور پر لیلۃ القدر جو شخص جسے بھی وہ نصیب ہو جائے کہ آپ ہی اچھے میں ہے لیکن جس کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاش میں لیلت کریں، کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑے رہنے کی سعادت حاصل کر لے اس سے بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قیام اور قیام یہ دونوں بالکل متراضی ہیں. پھر ایک روایت جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اس میں بھی ہمیں یہی نقشہ نظر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصیام والقرآن یتبعان للعبد، قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ یہ کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی دن کی خواہش کو پورا کرنے سے روک رکھا، پچھت سے ان کی تو اس کے حق میں میری کپا آپ کو بول کرنا. اور قرآن یہ کرے گا باری تعالیٰ بنا تو ہوں نوم بن بین بربت بگار، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک رکھا، پچھت سے ان کی تو اس کے حق میں میری کپا آپ کو بول کرنا. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سب فعال، تو ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے یہ قیام اللیل جو ہے اس کی ترغیب اور تشویش جو ہے جتنے بھی مختلف پہلوے سے ممکن تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو نظام ہمارے یہاں عام طور پر تراویح کے نام سے چل رہا ہے وہ اس کی غرض و غایت کو پورا کرنے والا نہیں، جیسے تیسے بھاگ دوڑ میں اور جلد از جلد اور برق رفتاری کے ساتھ پڑھنے والے قراء اور حفاظ کے پیچھے وہ 20 رکعت انسان لشکر پسکل جو ہے وہ ادا کر لے تو یہ سمجھے کہ اس سے وہ غرض و غایت پوری ہو گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس خان قیامی کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اچھی جگہ ہے کہ اجر ثواب سے وہ لوگ بھی بالکل محروم نہیں رہیں گے، آپ کو روزہ کھول کر جب کے طبیعت پر قتل ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اس آپ کو نماز پڑھتے ہیں اسے خرابی کی جی سکتے پڑھتے ہیں تو یہ ہر بھی سمجھنا چاہیے کہ بالکل بیکار کام یقیناً اس کی اس کا عجر و ثواب انہیں ملے گا لیکن جو اصل حکمت ہے اس کی اور جو اس کی اصل قدر و قیمت ہے اور جس شبد و مت کے ساتھ ہم اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس کا اس کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے اس کے پیش نظر یہ نظام جو ہے اس درجے میں ناکافی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کہا اکرام نے جو محنت کرتی ہے اور پورے طور سے احکام کی حکمتوں کو بھی جاننے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے یہ نظام اس لیے بنایا کہ یہ تو کم سے کم درجے میں ہو کہ کوئی مسلمان بھی اس سے تو محروم نہ رہے کہ رات کے ایک حصے میں یہ 20 رکعت اس میں پڑھ لی قرآن سن لیا ایک قرآن ختم ہو گیا یہ منیمم درجہ تو کم سے کم ایسا کر دیا گیا اس کے بارے میں بعض آپ کو معلوم ہے کہ کسی مطالب میں یہ بھی ہے کہ یہ واجب کے درجے میں اور یہی وجہ ہے کہ اتنا اہتمام اس کا ہمارے معاشرے میں ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اہتمام آپ کو نظر رہا تھا کہ دین کے احکام کا یہ ڈھانچہ بھی اگر باقی رہ گیا تو بہت غنیمت ہے اس کی کبھی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ڈھانچہ برقرار ہے تو اس میں اکثر نئے روح پیدا کرنے کا کام جو ہے وہ آسان ہے ڈھانچہ بھی اگر یہ بنیادی ہو جاتا آپ کو زیادہ خاص تھا اور جن لوگوں نے اس کو یہ برقرار رکھنے میں محنت کی ہے وہ نہ کرتے تو کام ہمارا جو ہے وہ کہیں زیادہ مشکل ہوتا تو یہ اہتمام جو ہے جو اب بھی اس میں جتنے بہت لوگ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غنیمت ہے کہ مسلمان جو ہے یہ مشقت جو ہے ابھی کھیل رہے ہیں لیکن ہم نے اگر بیڑا اٹھایا ہے دین کی کسی خدمت کا ایک ادارہ بنایا عمر سردار القرآن اسی لیے کہ قرآن کی خدمت ہو تنظیم اسلامی قائم کی اسی لیے کہ دین کی سربرنگی کے لیے جدوجہد کرے تو ہمیں سے ان معاملات میں جو اصل روح ہے زیادہ سے زیادہ اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ تین مرتبہ ختم قرآن ان شاء اللہ اصلاح مبارک میں ہم کر لیں گے وہ جو نوافل کا تیری کے وقت کا پروگرام آپ نے اسے یہاں رکھے تھے کیونکہ فکر حلفی کی روح سے نوافل کی جماعت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ماہ رمضان مبارک میں اگر کوئی اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن وہ اجازت بھی باقراحت ہے لہٰذا ہم ایسے کام کو کہ جو معاشرے کا ایک عام دین کے بارے میں ایک انداز ہے سوچنے کا جو اس میں فتنہ بیٹھتی ہے تو ہم کا اس چیز کے اوپر اقرار جو ہے میرے نزدیک دین کی جو مصلحت ہے اس کے خلاف ہے تو اس کے بجائے یہی تراویح کا نظام جو ہے اس کو لمبا کیا جائے اس میں زیادہ وقت خرچ کیا جائے تو ہم 20 دنوں میں ایک قرآن مجید ختم کریں گے لگ بھگ یہ 2.5 پڑھ کر اور اس میں 10 منٹ کا وقت جو ہے کیا تراویح کے بعد اس میں کچھ بیان ہوتا رہے گا اور آپ ہی اچھے میں انسان باتے ہم پوری کمر کس کے جیسے کہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب آخری اچھا شروع ہو جاتا تھا تو حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ سب بنے ذرا ہوں حضور اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تو وہ آخری اچھا تو انشاءاللہ اسی سال سے اللہ بسر کریں گے کہ جاگنا ہی ہوگا انشاءاللہ پوری رات باقی یہ پہلے 20 دن بھی ہمارا بھی یہ پروگرام ہے یہ لگ بھگ 3 گھنٹے روزانہ کا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس پروگرام کو نبھا سکے اور جو ارادہ کیا ہے جنہوں نے رات کو اس میں شرکت کا جو بدل ہوگا یا تھکر بڑھ جا جائے بلکہ پابندی کے ساتھ اس کو نبھائے اور بھی دل کر اللہ تعالیٰ تحفیظ میں اس میں شریف ہو اور قرآن مجید کا جو بھی کچھ سہم اور علم اس دوران میں سامنے آئے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے موجود میں برکت بنائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی کافی کٹا سکتا ہے. اب اس تحریر کے بعد جو پہلی 4 رکعتیں تراویح کی ہوگی اس کے بارے میں نوٹ کر لیجیے کہ اس میں انشاء اللہ نزید ہم 5 رکوع سورہ بقرہ سے پڑھیں گے. ان 5 رکوعوں میں سے جو پہلے 4 رکوع ہیں ان کے بارے میں یہ پہلا درست ہوگا کہ یہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے. میری اس بات کو سمجھئے کہ قرآن نزید میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کی عظمت بھی اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے اس کو کہ یہ قرآن کی چوٹی الفاظ یہ ہے حضور سے نکل نکل ذلت الحضرت القرآن سورۃ البقرہ ہر چوٹ میں چوٹی ہوتی ہے تو قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ. اس سورہ مبارکہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے مدنی سورت اور 2 تہائی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے لیکن چونکہ مسلط کا آغاز کس سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کے پہلے 4 رکوعوں میں خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے ان تمام اہم مضامین کا جو پورے مکی قرآن میں سامنے آئے. چنانچہ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے اصحاب کا ذکر ہوا ایک تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا، ان کے اوقات کیا ہے، ان کے کردار کی کیا نوعیت ہے، بدل میں تقریر نظیر بل ہے صلاح زمین ماں رزقنا ہوں ان سکون، یہ پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کر دیا. پھر دو آیات میں وہ لوگ کہ جو تعصب کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے مخالفت پر اڑ گئے، ان کا بیان ہے کہ ان کو کتنا ہی سمجھا لیا جائے یہ سمجھ میں والے نہیں، اور ان کے لیے جب دردناک عذاب ہے، ان کے دلوں پر بہت ہو چکی. پھر تیسرا جو ہے ذکر ہوا ہے ایک بین بین گروہ کا، جو کچھ مانتا بھی ہے لیکن پوری طرح نہیں مانتا، جو قبول بھی کرتا ہے لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آمادہ نہیں. یہ تین گروہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ موجود رہیں گے کسی بھی انقلابی دعوت کو جب بھی کسی بات میں پیش کیا جائے گا، تو رب عمل میں یہ تین گروہ سامنے آئے گی. ایک وہ کہ جو اصلاح صدر کو اس کو قبول کرے، اور پھر ہر کے بعد آباد کسان کے ساتھ وہ اپنی کشتی میدان میں ڈالے. ایک وہ کہ جو اڑ جائے مخالفت کر دے، کسی صورت بھی مان کر نہ دے، اور ایک وہ جو بین بین رہیں گے تو دنیاوی مصلحتیں بھی انہیں بات کر رکھتی ہے، کچھ دل بھی چاہتا ہے، کچھ حق جو ہے وہ بھی انہیں اپنی طرف دیکھتا ہے، کعبہ مجھے کھیتے ہیں تو علماء مجھے کھیتے ہیں تو روتے ہیں مجھے کفر، اور کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یہ تجدد کی کیفیت والے بھی ہمیشہ رہے، ان کے لیے بہترین تمثیلیں بھی آ گئی. پھر تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے اس کا خلاصہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت رب، بندگی رب، یہ اس کی اصل دعوت ہے. پھر اس میں رسالت، اور رسالت کے لیے اصل سے قرآن حضور کا موجود ہے. ان کو تم کی رہ دن اللہ نزل اللہ علی عبداللہ کافی بصورت نہیں ملتی. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن پر کہ جو ہم نے اپنے بندے پر لاگو کیا ہے، کیونکہ ان کا اپنا کلام ہے، ہمارا لاگو کردہ کلام نہیں ہے، مقابلہ کر دیتے اس جیسی کہ یہ سورت ہی بنا سکتے. تو یہ رکوع بڑا اہم ہے کہ جو اس پورے رکوع کے اندر قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے. چوتھا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن کے فلسفے کا خلاصہ آیا. انسان کا مقام کیا ہے، خلافت عرضی، پھر انسان کی فضیلت کی بنیاد علم، علم آدم الاسماء کلھا، پھر وہ جو ایک مخالف قوت ہے ابلیسیت، اس کے ساتھ حضرت آدم کا جو پہلا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو مظاہرہ کرا دیا کہ یہ کس طرح سے تمہیں بدلانے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا کا چارج دیا گیا ہے خلافت عرضی کا، تو وہ چار پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امبا یاتی ہدن تمن تبا ہدا یا فلا فصل علیہ البلا اللہ ضرور جب نظیر کفر و قزل آیا تنا الا خاب اللہ سیاح پال. اب جب بھی ہماری طرف سے کوئی ہدایت لازم ہوگی تو جو اس کو قبول کرے گے، اس کی پیروی کرے گے، اس کے لیے نہ فضل ہے، نہ کوئی رنج غم ہے، نہ کوئی خوف ہے. اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے وہ جہنمی ہوگی، اس کے ہمیں کالے کہنے والے. تو یہ چار رکوع جو ہے جو در حقیقت خلاصہ ہے مکی قرآن کا. پانچویں رکوع سے بات شروع ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اب مدینے میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد ان سے براہ راست آپ کا پیش آئے. یہ بیان ویسے تو چلے گا تقریباً 10 رکوعوں تک، یہ جا کر 15 رکوع کے ابتدا میں ختم ہوگا جو پانچویں سے شروع ہو رہا ہے خطاب، یا بنی اسرائیل لیکن اس میں جو پانچواں رکوع ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں مثبت طریقے میں انہیں دعوت دی جا رہی ہے. ہٹے رکوع سے شروع ہو جائے گی ملامت اور تنقید، اور ایک فرد قرار دادی جرم جو ان پر آج کی جا رہی ہے. لیکن یہ پانچویں رکوع کی سات آیات بہت اہم ہے کہ ان میں تو ملامت کا انداز ہے، دعوت کا انداز. یا بنی اسرائیل شروع لے لکی اللہ علم تعالی تم آسی بے احدی ان سے بے احدی تم ولیا یا فرحدین. اسی لوگوں بھی آیت آئی ہے کہ کیا تم لوگوں کو خیر کا بیٹی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں دیتے. اور یہ رکوع ختم ہوگا اس آیت پر کہ رسائی میں صبر و صلاح. اگر حق کو تسلیم کرنا کچھ مشکل نظر آئے تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ جن سے تمہیں امداد حاصل کرنی چاہیے، قوت حاصل کرنی چاہیے، صبر اور نماز. اور فرما دیا گیا یہ نماز بہت بھاری ہے، رہی رہا نہ کبھی رکھوں اللہ خاص ہوں، یہ آسان نہیں ہے، بہت بھاری ہے، مگر ان پر کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور جنہیں یقین ہے اللہ علیہ راج ہوں کہ انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا. یہ چار رکیے پانچ رکیے ہیں ان شاء اللہ جو پہلی چار رکعتوں میں ہم پڑھیں.
عزت من عظمت من حیبت من قدرت من اسرائی من قدیب سبحان اللہ الحمد للہ 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 الحمد لل
تعالى الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انشاء الله الذي عند شعب قتل السورة بقرة کے 6 رکوع سے لے کر 4 رکوع تک. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے 6 رکوع کے آغاز سے بنی اسرائیل پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت مسلمہ کی حیثیت رکھتی تھی. اگر حقیقت کسی کو معزول کیا گیا ہے اس مقام سے اور اس کی جگہ پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا گیا ہے. اور یہی سب سے بڑا سبب ہے یہود کے حسد اور بغض اور عداوت کا مسلمانوں سے. بنی اسرائیل کو اس مقام سے کیوں معزول کیا گیا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا دل نہیں کرتا. یہ در حقیقت ان کے طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ان پر کیے لیکن یہ کہ ان کا طرز عمل اس کے ملاقی رہا. ناقدری کرتے رہے, کفر کی روی اختیار کرتے رہے, انبیاء کو قتل کرتے رہے, ان کی مخالفت پر قدر رکھتا رہے. تو در حقیقت ان 9 رکوعوں میں 6 رکوع سے شروع ہو کر 14 رکوع سے آخری تک ایک مسلسل فرض قرارداد جرم ہے کہ بنی اسرائیل پر عائد کی گئی. اس کا آغاز ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا عفو کریم. اے بنی اسرائیل, یاد کرو ہماری اس فعلت کو جو ہم نے تم پر کی اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا, نہ کسی سے کوئی شفاعت قبول ہوگی, نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا, اور نہ کسی کو کسی طرف سے کوئی مدد دی جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسانات کا ذکر شروع کیا, خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے جس طرح نجات دلائی. اور پھر وہی بات ہے نہ موسیٰ الکتاب اول فرقان علامت القحتدون, ان کے ظلم و ستم سے نجات دینے کے بعد ہم نے تمہیں اپنی کتاب عطا فرمائی, تورات دی, موسیٰ کو ہدایت تمہیں دی تاکہ تم ہدایت کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو. اس کے بعد ان کی تعریف کے بعد اہم واقعات جو ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد فیصلہ کروایا گیا. یہ 7 خطے رکو کے آخر میں آپ کو یاد ملے گی, 7 رکو کے آخر میں وہ زیر علیہ میں ذلت اور مسکلت و باعود غضب من اللہ, ان پر ذلت اور مسکلت پھینک دی گئی اور وہ اللہ کے عذب میں گر گئے, غضب میں گر گئے. یہ کسی نے ہوا کام کبھی اللہ تعالیٰ یکفرون بآیات اللہ, کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. یکفرون النبیین بغیر الحق, اور انبیاء کو لاحق قتل کرتے رہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ کیا ہوا کہ انہوں نے لافرمانی کرنے کی اختیار کی اور حد سے بچ گئے. اس نے بولا کہ ایک اشارہ ہے ذہن میں رکھیے, اس پورے مجبور کے پڑھتے اور سنتے ہوئے, کہ یہ صرف ایک گزشتہ تاریخ کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے پیشگی تنبیہ بھی, کہ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہوا, اور اگر تم نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا تو یہی معاملہ ہمارا تمہارے ساتھ ہی ہے. تم بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ان کے اندر گھر سکتے ہو, اور تم بھی اسی طریقے سے نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما. اس کے بعد 8 رکوع میں تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کی جو قانونی منسگافیوں کا جو انداز ہوتا تھا کہ گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا, لیکن اس میں انہوں نے جس طرح نیم لیس نکالی ہے, سوالات کیے, تفصیل اسے بیان کرنے کا موقع نہیں ہو. یہ ان کی ایک گریز کی جو ایک ذہنیت ہے اس کی ایک بہت ہی بچہ نکال ہے. اس کے بعد الفاظ آتے ہیں ان کو ذرا توجہ سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام دست سے اپنی حفاظت میں رکھے. تم قصد کہوں گے تم پہلے کل ہجارت ہے وہ سب جو قصبہ, پھر تمہارے بیچ سخت ہوتے چلے گئے, وہ پتھروں سے معلوم ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. بل من الحجارت لما يتفجر من الانهار, اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جن میں سے نہریں اور قصبے پھوٹ رہتے ہیں. بل من لما يتفجر فيخرج منه الماء, اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں, ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے. بل من لما يهبط من خشية الله, اور پتھروں اور چٹانوں میں سے تو وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے سر پھٹتی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بخوبی واقف ہے. اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے. یہ کساوت قلبی جو ہے ہم پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے اگر ہم غلط روی سے اختیار کریں گے. عملی اعتبار سے وہی رویہ کو جو یہود نے اختیار کیا, اور یہ کساوت قلبی آج مسلمانوں میں بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے ڈھونڈنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہو, یہ آپ کو اس کے مذاہب جو ہے ہر کے ہاتھ رکھ کر آ جائے. اس کے بعد پھر ایک اور آیت جو بڑی اہم آتی ہے ہمارے لیے, جو بڑی اہم ہے اس لیے کہ وہی پھر پیش کی ایک تلبی والی بات جو ہے, اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ اس کا پورا ظہور موجود ہے. ان کی ایک آیت یہ بنی, وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة, انہوں نے کہا ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر دوسری تو چند دن. تم اتخذتم عند اللہ عہدا, اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا. ام تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اللہ پر وہ تہمت کر رہے ہو کہ جس کا تو تمہیں شعور نہیں ہے, تو کتنی بڑی تہمت کر رہے ہو کہ اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہو تو اس نے تم کو تو وعدہ کیا ہے. اس کے بعد لرزا دینے والی آیت ہے, بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کیوں نہیں کہ جو شخص ایک گناہ بھی جان بوجھ کر کرے گا اور پھر اس کی سامت اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی, وہ جہنمی ہے, اور جہنمی بھی نکلنے والا نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ رہنے والا. اس کے بعد پھر ایک اور آیت آتی ہے تھوڑے وقت کے بعد, تو جس میں پھر ہمارے لیے بڑی تنبیہ ہے. فرمایا گیا افتے ملون اب باقی کتابیں تک شروع اب بات, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور قانون کو ایک جس کو مانتے اور ایک نہیں مانتے؟ کچھ احکام فراخو کر کچھ احکام پاؤ کرے سما جگہ ہوگی پل ڈالے کا ملک مل رہا خود بھی چلائے آپ دن گا, تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ قرض عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو زمین خار کر دیا جائے. وہ یوم القیامت یرد دین الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. بل اللہ ہو غافل لما تعملون, اور ہوش میں آؤ اچھی طرح جان لو کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو. اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ تم کر رہے ہو, تمہارے اوپر کے لیے بازو ہے, تمہاری شکل ہے صورت ہے, اللہ ان کو دھوکہ نہیں کھائے گا, وہ تمہاری اصل حقیقت سے واقعی. اس کے بعد گیارہویں رکوع میں ان کے لیے فرمایا گیا دوبارہ ایک ٹیسٹ ہے, ایک ہی ٹیسٹ اس کو کہیے, کیونکہ یہ گمان ہو جایا کرتا ہے کہ شاید ہم اللہ کے ساتھ لاڈلے ہیں, پیارے ہیں, سہیتے ہیں. انہیں یہ سوال تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, پیارے, اور آج ہمیں بھی یہ گمان ہے کہ ہم تو امت مرحوبہ میں شامل ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن کرے محبوب کی امت میں ہے. فرمایا کل ان کا الگ رکھے وہ دار الآخرت ہے, ہاں ان لگتا ہے سال سے کم نہیں دوں لاس تھا من لگن میں کا ان کی حفاظت. اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ دنیا والوں سے بالکل خالص کر کے تمہارے لیے اللہ نے ریزرو کر لیا ہے, تو پھر تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو, کیونکہ دنیا کی تمنا کی کیا مانو, کہ دنیا کی زندگی میں سوالت کیوں چاہتے ہو. فرمایا گیا اگر تم سچے ہو تو تمہیں پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے گا, نہیں یہ تمنا ہو ابد ہم نے قدمت ہے, اور یہ لوگ ہر کچھ موت کی تمنا نہ کریں گے. بسبب ان اعمال کے ان ترکیبوں کو بھی اپنے آگے بھیج چکے ہیں. اللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَقَدْ ضَلَّ أَهْوَاهُمْ عَنِ الْهُدَى, اور تم دیکھو گے کہ یہ دنیاوی زندگی سے سب سے زیادہ حریص ہے, تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہے. بولنے لگی اچھے کو یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ, یہ مشرک کو اپنے معبود اپنے غلط معبودوں کے لیے اپنی گردنے کٹوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہے یہ جس دین کو حق سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوا کہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں. جب دعا جو ہوں گا جو ہم بڑے الفا کرا ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے. جب ہوا بے بہ من العذاب یا عمر اللہ بصیر اللہ یعملون, اور عمر کا لمبا ہونا جو ہے وہ انسان کے اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آئندہ چار دقتوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ بقرہ کو سات رکوع سنیں گے، 12 سے 18 تک. ان میں سے پہلے 3 رکوع اور چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات، یہ تو اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ جو چھٹے رکوع سے شروع ہے، یعنی بنی اسرائیل پر یہود پر مسلسل فرض قرارداد جو. اس کے بعد کے 4 رکوعوں میں تحریر قبلہ جو ہے وہ بنیادی موضوع ہے، اس لیے کہ تحریر قبلہ در حقیقت علامت تھا اس کا کہ اب یہ سابقہ امت جو ہے یہ معزول کی جا رہی ہے اس مقام سے، اور ایک نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر قائم ہو رہی ہے. تو سابقہ امت کا جو قبلہ تھا وہ منسوخ ہو رہا ہے، اور اس امت کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر آپ کو معلوم کی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی، لہذا کچھ ان کا تفصیلی خطرہ. پہلے 3 رکوعوں میں جن میں ابھی وہ مضمون چل رہا ہے، 12 رکوع کے آغاز میں ایک مضمون آتا ہے کہ یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت ناراض تھے، انہیں اپنا دشمن کہتے تھے، کہ کیونکہ وہی معمول ہے رسولوں کے پاس وہی لانے کے، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں ہم سے دشمنی تھی کہ جو وہی آنی چاہیے تھی ابھی بنی اسرائیل ہی کے کسی فرض پر، جو بنی اسرائیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی. ان من قال ابوکر و جبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اے نبی، ان سے کہیے کہ اگر کوئی جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ بہت ہی احمق ہے. جبرائیل نے اگر اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے تو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میرے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. یہ بات بہت سے حضرات کے تفہم تباہ کا سبب بن سکتی ہے، لیکن ہے بہت ہی افسوسناک حقیقت کہ اہل تشیع میں بھی ایک فرقہ ہے جسے غرابیہ کہا جاتا ہے، حضرت مجدد الفسانی نے رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر کیا اپنی مکتوبات میں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے ٹھوکر کھائی، یہ غلطی لگی ہے. حضرت علی بھی اتنے ہی مشابہ تھے حضور سے جس طرح کہ ایک کلوا دوسرے کلوے سے مشابہ ہوتا ہے، تو انہیں غلطی لگی. وہی جو حضرت علی کے لیے تھی وہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی. تو یہ بہت کچھ مشابہت کسی بات کی، اس لیے میں نے صحیح کر دیا. اس کے بعد ایک الفاظ آئیں گے، خاص طور پر توجہ سے سنیے گا، اور اس اعتبار سے کہ کہیں ہمارا بھی طرز عمل وہی نہ ہو کہ لگا گا فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی ان میں سے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، بالکل اس طرح جیسے کہ وہ جانتے ہیں. یہی طرز عمل اس وقت ہمارا ہو چکا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے پسے پس ڈالا ہوا ہے، کچھ اور چیزیں ہیں ہماری ساری دلچسپیاں، ہماری ساری بحث و تمہید گفتگو جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گئی ہے. قرآن مجید جو ہے اس کو اس امت کے بحث کو منظور کر سکتی ہے. یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 رکوعوں تک آگے مزید چلے گا. ان میں پھر وہ بات آتی ہے کہ یہود اور نصارہ نے یہ عقیدہ بھر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاید گروہ تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ حاصل نہیں ہو سکتا. فرمایا گیا تل کا مانی ہوں تل ہاتھی برہانت میں تمہارا ہے، یہ ان کی ڈسکن تھنکنگ ہے. ان کے لیے تو لاؤ اگر کوئی برہان اور کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لے آؤ. اتم بدھ حضور اللہ وہ ربه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ کے ہاتھ میں خراب جو ہے وہ اسلام اور احسان ہر سال جھٹا دیتا ہے سر تسلیم خم کر. بڑی ہی حسن اسلوب کے ساتھ اس کی عبادت کہاں ادا کر سکتے نہیں ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگی کہ ان تعالیٰ نے اجر عظیم ادا کر. تو ضرور خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی رضامندی میں کوئی مداحمت کی روش کہیں کے ساتھ نرمی برتنے میں، کسی معاملے میں کوئی قطر دولت کا پہلو مان ہونا اختیار کر مانے اگر کس کا انتظام. لیکن ہمیشہ تو ہمیں اس پر ہدایت دینے کے لیے بات حالات پر میں رفاد جہیل کرا کر، اور آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے جہنمیوں کے، آپ نے بلائے جہنم میں کیوں گئے، لہٰذا آپ کو ہر جگہ کے لیے تو رد کرنا ہے تو اسلام کرنی بادیا کرے. ولن کرنا آج کل یہود ولن نصارا حق کا تو، اور یہود اور نصارا کو اگر ہارنا چاہے تو جان لیجئے یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوا، ان کی پیروی نہ کرے، ان کی سہانا نہیں ہے. اور اگر آپ نے اختیار کے آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ماں بکم اللہ ولی منا مطلب آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی ہوگا، کوئی حامی کوئی مددگار. اسی سلسلے میں آیت آتی ہے کہ نذیر آتے نہ ہوں کتاب یقینی نہیں حق کا تلاوت، جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرے وہی حقیقت میں اس پر ایمان لانے بدل یا خود ہی پہلا کہ ہم اور جو کوئی اس کا بکری کریں گے تو وہی لوگ ہوں گے جو ستارے ہیں. تو وہ ختم ہوتا ہے پندرہ مرکو کے شروع میں پھر انہیں دو آیات سے دہرایا گیا ہے مرکات یا بنی اسرائیل یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل خلا. یہاں آ کر گویا کہ وہ خطاب جو تھا بنی اسرائیل سے وہ ختم ہو گیا. پندرہ اور سولہ رکوع میں خاص طور پر ذکر ہے حضرت ابراہیم کا اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ ان کا ذکر اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ یہ سب تہذیب اسلام کی طرف بلانے رکھے تھے کہ جس کی دعوت آج محمد توحید ہی کی دعوت انہوں نے دی ہے یا صرف میں ان میں خاصہ تو خانہ کعبہ کی تعلیم حضرت اسماعیل نے ان کا ذکر ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فرما کہ ہم نے تیری عبادت کے لیے تیرے توحید کے مرکز کے طور پر اس گھر کو تعلق ربنا وجہ اللہ مسلم تیرا انت مسلم اکلت کرنا جگہ فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے امت مسلمہ برسا کی پھر اسی سلسلے میں آیت کو وہ دعا ہوئی کہ ہماری اس نسل میں اپنا ایک رسول اٹھائیے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم جو انہیں تیری آیات پر تو سنائے ہیں ان کا انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کا تزکیہ کرے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر جو جس چیز کی وہ دعوت دیتے رہے اور ان کے جو زمین کا جو سرجن تھے ان کا ذکر ہے اور سولہ رکوع میں دو مرتبہ اس آیت کو غور سے سنیے گا سن کا امت ان کا خلط نہا ما کسبت نہ لکم نہ کسب تم بڑا تو سمیر ہے ماں کانو یا بنو. سولہ رکوع کے وقت میں بھی آیت آتی ہے پھر اختتام بھی اسی طرح پہلے پارے کا. اس میں اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی نسبتوں پر لادا نہیں ہونا چاہیے کہ فلا کی اولاد ہے اور فلا کی امت ہے. یہ تو گزر گئے اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے لیے ہے. ان کی ساری قربانیاں ان کا ایثار توحید کی دعوت میں جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی اللہ کی بندگی کا حق جس طرح ادا کیا جیسے امتحانات میں سے وہ گزرے ان کا امت ان کا فلط نہا ما کسب جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ ہوگا کہ جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے. اس کے بعد دوسرا پارا شروع ہوتا ہے ستیہ رکو کے آخر میں تحریر قبلہ کا ذکر ہے. سیقول صفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها کہ پروپیگنڈے کا طوفان یہ اٹھا دیں گے کہ آخر یہ پہلے ادھر نکل کے نماز پڑھ رہے تھے اور ادھر رکو کر لیا. اس کا سبب کیا ہے فرما دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ اصل میں علامت ہے اس کی کہ ایک نئی امت اب خالص کی جا رہی ہے. ایک نئی امت کی تاسیس ہو چکی ہے نئے مرکز کے گرد. اب یہ مرکز سارے خانہ کعبہ ہے امت محمد کا امت مسلمہ کا اور اس کا مقصد کیا ہے اس امت کا کہ رسول گواہ بنے ان پر اور یہ گواہ بنے پوری نوع انسانی کا. یہ جو منصب ان کو دیا جا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس تحریر قبلہ کے ضمن میں بھی پھر بہت سی رد و قضا جو ہوئی تھی کبھی کرنے کے بعد آخر میں فرمایا گیا کہ دیکھو جو دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے یہ در حقیقت کسی دعا کا ظہور ہے کہ ہم نے محمد کو نبی کر دیا تم نے تمام صلی اللہ علیہ رسول منکم جو ان تمہیں میں سے ہے ایک رسول ہے اللہ کے وہ کیا کرتے ہوئے آئے ہیں یتلو علیکم آیات ربکم یعلمکم الکتاب والحکمہ تم پر ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں تمہارا تزکیہ کرتے ہیں تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں وہ کچھ باتیں بتا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. فاذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر تم کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واذکرونی ولا تکفرون اور میرا شکر کرو کہ میں نے تم پر یہ کتاب نازل کی میں نے تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث کیا اور ان تمام نعمتوں کی ناقدری نہ کرو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. آئندہ تعالیٰ قسم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ بقرہ کے پانچ رکوع سے لیں گے 19ویں رکوع سے 23ویں رکوع تک. ایک اصولی بات سورہ بقرہ کے بقیہ حصے کے بارے میں یہ جان لیجیے اس بقیہ حصے میں خطاب کا رخ تمام پر امت مسلمہ کی طرف ہے کیونکہ 17ویں اور 18ویں رکوع میں تحریر قبلہ کے حوالے سے اس امت کا یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے کارونیشن ہو گیا ہے کہ اب یہ امت جو ہے ایک ذمہ داری اس کے حوالے کر دی گئی شہادت علی الناس کی ذمہ داری اور اس کے مرکز کو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ بنا دیا گیا. لہذا اب جو خطاب ہے بقیہ یہ جو 22 رکوع ہے سورہ مبارکہ کے ان میں تمام پر خطاب امت مسلمہ سے اس میں دو مضامین تو یوں سمجھیے کہ تانے بانے کے طریقے سے ہیں، جیسے کپڑا آپ بنتے ہیں تو اس کا تانا بانا مسلسل رہتا ہے. ایک مضمون تو ہے جہاد اور قتال اور انصاف کا، کہ یہ جو ذمہ داری تم پر سونپی گئی ہے، تمہیں اب دی گئی ہے، اب اس کے لیے تمہیں محنتیں کرنی ہوں گی، کوششیں کرنی ہوں گی. یہ صرف منصب نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ذمہ داری، جہاں ایک بہت بڑی فضیلت ہے وہیں اس میں ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ تمہارے کاندھوں پر آ گیا. تو جہاد کی سبیل اللہ، انصاف کی سبیل اللہ، قتال کی سبیل اللہ، یہ تو گویا کہ ایک تانا ہے اور اس کے ساتھ بانا چلتا ہے شریعت محمدی علیہ صاحب صلاح السلام. اس کا بلو پرنٹ ہے کہ جو ان 22 رکنوں میں آ جائے گا، اس لیے کہ یہ پہلی مدنی صورت ہے اور اس میں مدنی دور ہی میں اصل میں شریعت کے احکام نازل ہوئے. تو مختلف اعتبارات سے کھانے پینے کی حلت و حرمت ہے، پھر روزے کیا کام آئیں گے، وصیت کیا کام آئیں گے، پھر نکاح طلاق کیا کام آئیں گے، پھر یہ مختلف دین کے اور ربا کے اور لین دین کے سلسلے میں یہ مسلسل جو احکام ہیں یہ 22 رکنوں میں. تو یہ دو مضمون تو ہیں تالے بانے کے طور پر، اور بین بین ان کے بڑے خوبصورت مسلب یہ کہ جیسے کپڑے میں پھول بن دیے جاتے ہیں، بنتی میں آتے ہیں، تو بعض نہایت عظیم آیات آئی ہیں جو اس تالے بانے میں بنی ہوئی، جس میں سے ایک آیت الآیات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان میں اس آیت میں بہت سی آیات کو جمع کر لیا گیا. پھر ایک آیہ دل ہے، پھر آگے چل کر آیت التوحید کہیے اسے، آیت الکرسی، وہ بھی ایک عظیم آیت ہے. ایک آیت بڑی عظیم آیت ہے کہ جس میں اختلاف کا موضوع ہے. تو یہ چار عظیم آیات ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں اس تالے بانے کے اندر بنی ہے. 19 رکوع کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں اور تم پر بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ آ گیا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے تمہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہوگی، اور اس راہ میں تم سے گردنیں بھی کٹیں گی. لہذا یہ جان لو کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹا دے انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء جو زندہ ہے اور تم اس کا اگر کے شہید نہیں سکتے. پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب امتحان پر امتحان آئیں گے، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس من الثمرات، بے بقے امتحانات سے ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک بھی آئے گی، کھاتا بھی آئے گا، جاوڑی اور مالی نقصان بھی ہوگا، یہ دھرے کا سارے ثمرات جو ہے ان کا ضیاع بھی ہوگا، لیکن یہ کہ بشارت کے مستحق ہوں گے صابرین، وبشر الصابرین الذین اذا اصابت مصیبۃ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. آگے چل کر 20 رکوع میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ آیت الآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أهل عقل کے لیے ان تمام آفاق کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو دکھتی ہوں، کہ اس میں جتنی آیات کو جمع کیا گیا ہے شاید کسی اور ایک آیت میں قرآن مجید میں آپ کو اتنے مظاہر قدرت سے استشهاد جو ہے وہ نہیں ملے گا. اسی لیے میں نے اس آیت کا نام رکھا ہے آیت الآیات. اس آیت الآیات پر غور کرنے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ انسان اللہ ہی سے محبت کرے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور جتنی اللہ کی معرفت گہری ہوگی اتنی ہی اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. کسی کے پس منظر میں فرما دیا ہوا کس میں ویسے بھی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر محبتیں کرنے لگتے ہیں کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ، انہیں اللہ کا مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله، وہ وطن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا لفظ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی باطل معبود بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جس شے کو بھی انسان اپنی محبت کا مرکز بنا لے گا وہ گویا کہ اس کا معبود ہے. یہ مضمون جو ہے توحید کا بہت ہی بڑا مضمون ہے کہ جو 20 رکوع میں آتا ہے. اس کے بعد 21 رکوع میں کچھ حلال اور حرام کے احکام آئے ہیں کھانے پینے کے سلسلے میں، کہ کون کون سی چیزیں بنیادی طور پر اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں. اس کے ذمن میں فرما دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ جو توہمات جو پیدا کر لیے ہیں تم نے ان کو چھوڑنا ہوگا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے. جن جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے بس انہیں کی حرمت قائم رہے گی، باقی جو ان سے توہمات تھے اصل میں یہ مکی صورتوں میں سورہ انعام میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لی تھی ان سب کی نفی ہے. بائیس میں رکوع کی پہلی آیت پھر وہ دوسری عظیم آیت ہے آیت الجن نیکی کسے کہتے ہیں مغرب نیکی یہ ظاہر اعمال سے متعلق نہیں ہے کہ مکی کو مغرب کی طرف رخ کر لے بلکہ نیکی تو ایک روح ہے ولکن البر من آمن باللہ یہ روح ایمان ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین ان تمام امور پر ایمان جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور جب عمل میں ہوگا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والصائمین وفی الرقاب کہ لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے یتیموں بیواؤں مسکینوں قائموں اسیروں کے سلسلے میں انسان جو ہے اپنا مال خرچ کر سکتا ہو واقعہ صلاح کر آ کر زکا نماز قائم کرے زکات ادا کرے والموفون بعہدہم رب عہد کے وفا کرنے والے جبکہ وہ کوئی عہد کر لے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور پھر دوہرا دیا گیا کہ چوٹی جو ہے اس نیکی کی وہ صبر ہے فقر و فاقہ میں صبر مصیبت اور ایزا اور تکلیف میں صبر اور غم کے وقت صبر جو سب کس معیار کو کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون یہی ہے سچے اپنے دعوی ایمان میں اور یہی ہے حقیقت میں پرہیزگار المتقین. اس کے بعد پھر کچھ احکام آئے ہیں ایک تو قصاص کے بارے میں قتل کے سلسلے میں بھی اور جو بھی دوسرے معاملات ہو جاتے ہیں جروح کے ان کے بھی قصاص ہے. پھر کچھ احکام آئے ہیں وصیت کے بارے میں وہ وصیت کے احکام اگر کے بعد میں منسوخ ہو گئے کہ جب سورہ نساء میں احکام وراثت نازل کر دیے گئے تو پھر وصیت واجب نہیں رہی بلکہ صرف ایک تہائی میں وصیت کا حق دیا گیا ہے باقی کوئی وصیت نہ کرے تو کوئی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کی پوری جو وراثت ہے وہ تقسیم ہو جائے گی قانون وراثت کے مطابق. پھر آخری رکوع جو ہے جو اس وقت اب ہمیں پڑھنا ہے وہ رکوع ہے جس کا بیان بار بار ہو چکا ہے تو اس میں رکوع جس میں کہ صوم اور رمضان کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر اس کے ابتدائی احکام آ گئے پھر خاص طور پر رمضان مبارک کی دلائے فضیلت کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. پھر اس کے سلسلے میں احکام آ گئے پھر جو اصل حاصل ہے روزے اور رمضان سے اس کی برکات سے اگر کوئی شخص صحیح معنی میں متمتع ہو تو اس میں کیا کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف حقیقی معنی میں متوجہ ہو جائے. یہ توجہ اللہ جو ہے اس کی بلند ترین صورت ہے دعا وَإِذَا خَالَقَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جسے لذت دعا حاصل ہو جائے حلاوت ملاجات حاصل ہو جائے اللہ سے سرگوشی کرنے کے بھی چاہے اور اللہ سے سرگوشی کرنے میں انسان کو لذت محسوس ہونے لگے تو جان لے کہ اس کی روح بیدار ہو گئی ہے اور اب اپنے مرکز کی طرح متوجہ ہو چکی ہے. ہر شے جو ہے کل فیل غرض و علاق نہیں تو روح والی ہے مگر ہر کا ذات باری تعالیٰ ہے یہ انسانی جب کرو تازہ ہو جائے گی تو بابہانہ اپنے رب کی طرح متوجہ ہوگی اور یہ اصل میں حاصل ہے روزے رمضان کے پورے پروگرام کا. اس کے بعد ایک طویل آیت میں کچھ احکام دیے گئے جس سے صحیح کا ذکر بھی ہے اعتقاد کا ذکر ہے. آخری آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے تقویٰ کا اصل معیار کیا ہے وہ ہے حلال کھانا اصل حلال حرام خیری اگر ہے تو تقویٰ نہیں ہے چاہے نمازوں کے کتنے ہی ڈھیر ہو اور نوازی کے کتنے ہی انداز لگا دیے گئے ہو اور چاہے کتنا ہی انسان اپنی شکل صورت مزہ پتا متقیوں کی بنا لے لیکن تقویٰ کا اصل معیار بنا تاکہ اللہ بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. جو شخص کسوٹی پر پیرائی کر سکے گا حقیقت میں متقی قرار دیے جانے کا وہی مطلب. الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى عند الشعر وقتل ہم سورہ بقرہ کے چار رکوع سنیں گے چوبیسویں سے ستائیسویں تک. ان رکوعوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اہل مسلمانوں کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ خطاب کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. ان کا آغاز ہوتا ہے اس سے یسألونک عن الأهلة اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی جو کیفیات ہیں ان ہی مواقیت للناس والحج. تو فرما دیجیے کہ یہ اصل میں ایک ذریعہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے کیلنڈر کا علم حاصل کرے اور اس سے خاص طور پر کیونکہ حج ایک عظیم عبادت ہے کہ جو وابستہ ہے تو اس کے اوقات کا تعین کرے. آپ کو معلوم ہے کہ چاند کے ساتھ ہی قمری کیلنڈر کے ساتھ ہی ہماری عظیم عبادات کا تعلق ہے جو 23 رکوع میں روزے کا بیان آیا ہے تو رمضان مبارک کا معاملہ بھی سارا چاند کے دیکھنے سے روزے سے شروع کرنا ہے اور چاند ہی پر نیت کر جو عید ہے اسی طریقے سے پھر حج کا معاملہ. اس کے فوراً بعد معاملہ شروع ہو جاتا ہے قتال فی سبیل اللہ کا. دو رکوع جو آئے ہیں اس میں, ایک رکوع جو بہت ہی اہمیت کے ساتھ اور اس کا حج کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز انہیں قتال فی سبیل اللہ پر آبادہ کرنے والی یہی تھی کہ وہ جو مرکز توحید تھا خانہ کعبہ وہ مشرکین کے تسلط میں تھا اور وہ حج اور عمرے سے روک دیے گئے تھے. یہ گویا کہ ان کے دل کے اندر جو شدید ایک آرزو کربتیں لیتی تھی کہ وہ بھی جائے اور عمرہ کرے اور طواف کرے اور حج میں شرکت کرے, اور یہ چیز جو ہے ان کے لیے اب ناممکن بنا دی گئی تھی. تو یہی ان کا جو جذبہ تھا جس کو سب سے زیادہ اپیل کیا جا رہا ہے کہ اب اللہ کی راہ میں سر بکف ہو کر نکلو, قسم باندھ کر اپنے سر سے نکلو اور اس توحید کے مرکز کو ان مشرکین کے تسلط سے واضح کرا. لہذا حج کے ذکر کے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا 19 رکوع میں بھی جہاں سب سے پہلے ذکر آیا تھا کہ اب قتال کے لیے تیار ہو جاؤ اور ایک سے ایک کڑے امتحان آنے والے ہیں, وہاں بھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوف بهما. ان کا ذکر کر کے گویا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کہ جو دبی ہوئی سنگاری تھی اس کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ وہ مرکز توحید اور وہ شعائر الہی جو ہے وہ مشرکین کے تسلط میں. اور یہاں بھی اب روزے کے ذکر کے فوراً بعد حج کا معمولی سا ذکر کر کے فوراً اب جو احکام آئے ہیں, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے, جو تم پر جنگ کو پوچھ رہے ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ پچھلا جو دور تھا پیسو ریزسٹنس کا وہ ختم ہوا, اب اقدام کا وقت ہے, آگے بڑھو اور ان سے قتال کرو. اس لیے اگر کے ابتدائی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں, لیکن اس سے آگے چل کر ایک اصولی بات بھی کہہ دی گئی, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل فرو ہو جائے اور دین کل تک اللہ کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے, کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ بالکل یوں سمجھیے کہ جڑواں بہن کی حیثیت سے. لہٰذا اسی رکوع میں فرمایا گا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ, اور خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں, بڑھ چڑھ کر خرچ کرو, زیادہ سے زیادہ خرچ کرو, اور بخل دکھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, اپنے ہاتھوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین, اور احسان کے نبی سے اختیار کرو, اللہ سے تو محسنین ہی سے محبت ہے. اس کے بعد سلسلہ جو چلا ہے تو تقریباً دو رکوع جو ہے وہ احکام حج پر مشتمل, واتم الحج والعمرۃ للہ, یہاں سے وہ بات شروع ہوئی. اس کے بہت سے احکام آئے ہیں, ان کی میں یہاں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا, ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن یہ کہ حج کے دوران کیونکہ انسان پر دعا کی کیفیت جو ہے وہ بہت غالب رہتی ہے, مقامات ہے خصوصی وہاں پر کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے. کوئی شخص منتظم کے ساتھ چلتا ہوا ہے, کوئی مقام ابراہیم پر کھڑا گڑ گڑا رہا ہے, کوئی طواف کے دوران دعائیں مانگ رہا ہے, پھر عرفات کی تو عبادت کی دعا ہے جہاں نماز اور سب چیزیں جو ہے وہ دعا کے ساقط ہو جاتی ہے. نماز جو ہے عرفات کے پہلے انسان جو ہے وقوف کے پہلے پڑھ لیتا ہے ظہر اور عصر ملا کر, اور مغرب اور عشاء جا کر پڑھتا ہے مزدلفہ میں. جو وقوف عرفہ جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا, اس میں کوئی نماز نہیں ہے بلکہ اس میں دعا ہے. وہی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ صرف روزے اور رمضان کا اصل حاصل یہی ہے کہ یہ دعا کی لذت انسان کو حاصل ہو جائے, حقیقت دعا اس کو مل جائے. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ دعا مفت عبادہ, دعا حول عبادہ, دعا ہی تو اصل عبادت ہے, دعا ہی تو عبادت کا اصل جوہر ہے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دعاؤں کے اعتبار سے بھی لوگ مختلف ہیں. رمین اللہ سے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق, کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں پہنچ کر بھی دنیا ہی کی دعائیں مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں یہ دے دے, ہمیں اولاد دے, ہمیں دولت دے, ہمارے کاروبار میں برکت دے. ان کی دعائیں میں سوائے دنیا کی بھلائیوں کے اور کوئی شے موجود نہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اگر کے اس مقام پر بھی پہنچ گئے, دیکھیے قسمت کی خوبی, دیکھیے ٹوٹی کہاں کمل, دو چار ہاتھ جب کے لبے باغ رہ گیا, کہ یہاں آ کر بھی ہم سے صرف دنیا مانگ رہے ہیں, تو ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. البتہ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں, منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وہ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما. اب یہ حسنہ جو ہے کہ در حقیقت دنیا کی ہر نعمت اگر اس کے ساتھ نعمت ہدایت شامل ہوگی تو وہ حسنہ بنے گی. مطلب دولت مجرد حسنہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان کا عیاشی اور بدماشی پر آباد کرے گی. اسی طرح دنیاوی اقتدار اور قوت اگر حاصل ہو جائے وہ انسان کو بے راہ کر دے گی، ظالم بنا دے گی، وہ لوگوں پر دستبرازی کرے گا. تو کوئی نعمت دنیاوی نعمت حسنہ نہیں بنے گی جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اس کے ساتھ شامل. اور فرمایا کہ وہ آخرت میں بھی بھلائی کے خواہ ہے، دنیا میں بھی بھلائی کے خواہ ہے. اور وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آج کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب من ما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں حصہ ملے گا اپنی کمائی میں سے. یہاں بھی معلوم ہوا کہ محض دعا سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہیں ہے، قسم جب تک نہیں ہے، محنت نہیں ہے. عمل صالح اگر ہے تو ملے گا، ورنہ مجرد دعا کی بنیاد پر ملنے والی کوئی شے نہیں ہے. اللہ کریم الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب کتابیں دیر نہیں لگتی. کسی میں ایک اور کردار کا ذکر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، وہ بڑے ستادی ہوتے ہیں، باتیں بڑی چکنی چپڑی کرتے ہیں بہت عمدہ، لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں فساد ہوتا ہے اور زمین میں بھی وہ فساد درپا کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، اتقوا اللہ، عقبت ہوئی عزت میری اسم، تو انہیں اپنی عزت نفس جو ہے، جھوٹی علانیت جو ہے، وہ گناہ کے اوپر اور جما دیتی ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا جو ہے یہ انہیں مشکل نظر آتا ہے. تو فرمایا والا بے سلم ہاتھ صاحب میں ہوں جہنم، والا بے سلم ہاتھ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانا. اس کے بعد 26ویں رکوع میں پھر ایک عظیم آیت آتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس تالے بالے میں سورہ بقرہ کے حکمت سے بہت بڑے بڑے موتی ہیں عظیم آیات کی شکل میں. وہ عظیم ہے آیت الاصطلاح، کہ انسان ابتدا میں ایک ہی امت تھے. ظاہر بات ہے حضرت آدم کی نسل آغاز میں سب سے سب مسلمان تھے، حضرت آدم کی اولاد. اس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے. کان اللہ امت واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پھر جب اختلافات پیدا ہوئے، لوگوں نے گمراہی کے رخ اختیار کر لیے، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر. یہ آیت جو ہے کتاب بالحق لیحکم بین الناس، اور ان نبیوں کے ساتھ پھر اللہ نے کتاب لازم کی کہ لوگوں کے مابین جو بھی اختلافات ہو گئے تھی مختلف تھی، کہ جن جن چیزوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس میں وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے. مختلف البینات بغیم بینہم، لیکن یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے ان الذین اوتو ہو، ان لوگوں کو علم مل چکا ہے، علم ملنے کے بعد اختلاف ہوتا ہے. یہ اندھیرے میں نہیں ٹھوکر کھائی جاتی بلکہ عین روشنی میں ٹھوکر کھائی جاتی ہے، اپنے بغاوت کی وجہ سے، کہ ان کے اندر اپنی برتری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں پر ڈومینیٹ کرنے کی عرض جو ہے وہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. تو یہ ہے وہ لوگ کہ جو حقیقت میں فسادی ہے. صحاب اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اللہ جب کتاب نازل فرماتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، تو جن کو چاہتا ہے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے راہ صراط مستقیم کی رہنمائی جو ہے عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد آیت آتی ہے کہ اب تم پر قتال جنگ جو ہے فرض کر دی گئی. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور وہ اب تمہیں ڈرا گزر رہی ہے. اسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جان لو کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ڈرا حالے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے.